तैयार करदा इल्मी कैसेट घर कैसेट और सीडी मिलने का पता नोट फरमा लें।
इल्मी कैसेट घर दुकान नंबर 5 नज तबलीगी मरकज मदनी मस्जिद फातिमा प्लाजा ब्लॉक नंबर 7 फेडरल बी एरिया कराची। इल्मी कैसेट घर
फोन नंबर 6822299 मोबाइल 0333217949।
चार दरवाजे बनाए कि जिस दरवाजे से मेहमान को सहूलत हो आके खा ले, और बाद मरतबा मेहमान को तलाश करने के लिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दो दो मील पैदल चला करते कि मेहमान को तलाश करके लाऊं और मेहमान के साथ बैठ के खाना खाऊं, कि सारी जिंदगी में मेहमान के बगैर खाना नहीं खाया। एक मरतबा हुजूर अलैहिस्सलाम ने जिब्रील अमीन से पूछा कि जिब्रील अल्लाह हुजरत ने किस खूबी और सिफत की वजह से हजरत इब्राहिम को अपना खलील बनाया, दोस्त किस खूबी की वजह से इब्राहिम को अपना खलील बनाया? तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उनकी सिफत मेहमानी की वजह से अपना खलील बनाया। और जो लिखा है किताबों में कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने मेहमानों की खिदमत अपने हाथ से किया करते, अपने हाथ से किया करते। तुम्हारा व्यक्त करते एक बुजुर्ग अल्लाह वाले उनके घर मेहमान आए, और मेहमान बुजुर्ग के अल्लाह वालों के आया करते, जिसके दिल में सुन्नत की मोहब्बत होगी वो मेहमान नवाजी करेगा। जब खाने से फारिग हुए तो उनके एक शागिर्द थे, उन्होंने आगे बढ़ के कहा दस्तखान समेत के मैं झाड़ दूं कि शागिर्दों को साथ की खिदमत करनी चाहिए, और जिस दस्तखान पे 15-20-25 मेहमान हो तो वह दस्तखान में कुछ ना कुछ बचता है, रोटी के टुकड़े हैं, हड्डी है, कुछ बोटी नहीं गली हुई थी या खराब थी वो छोड़ दी, तो रोटी के जर्रात, ये चीजें। तो उन्होंने दस्तखान झाड़ने लगे तो उस्ताद ने पूछा कि दस्तखान झाड़ना आता है? उनके हजरत ये कौन सा फन है, उठा के झाड़ दूंगा। उनके तभी तो पूछ रहे हो क्या होता है, तो उस्ताद जी सिखा दीजिए कि दस्तखान खोलो। दस्तखान खुलवाया और कहते थे उनको हड्डियों को एक तरफ करो और इन बोटियों को एक तरफ करो, और ये रोटी के टुकड़े कोई किनारे छोड़ देता है, कोई कच्ची समझ के छोड़ देता है, कोई वैसे टुकड़ा छोड़ देता है, इन रोटियों के एक तरफ करो, और ये रोटियों के जो जर्रात, जो रोटी को लुकमा तोड़ते हुए रोटी से जर्रे छड़ते हैं ना, इन जर्रात को समेट के एक तरफ करो। और कहा देखो मेरे यहाँ इन चारों का इस्तेमाल है, कई ये हड्डियां जो है मैं दरवाजे के बाहर एक तरफ को डालता हूँ तो गली के कुत्ते खा लेते हैं, और गोटियों के इस तरफ डालता हूँ तो बिल्लियां खा लेती हैं, और रोटी के टुकड़ों को मैं इस मुंडेर पे दीवार पे रखता हूँ तो कौवे परिंदे जितनी चुड़िया ये खा लेती हैं, और ये रोटी की जो जर्रात है जर्रात मेरे सहन में फल जगत चोटियों का बिल है, मैं वहां डाल देता हूँ, वो चोटियां जो रोटी की जर्रात को खा लेती अपने बिलों में ले जाती हैं, ताकि रिस्क का कोई हिस्सा जाया ना, रिस्क का कोई हिस्सा जाया ना। जो अल्लाह वाले होंगे जिनके दिल में हजूर सल्लम के तरीकों की मोहब्बत होगी वो हड्डियों के भी योनी कचरे के डब्बे में डालेंगे, कि अल्लाह की मखलूक का किसी का भला हो जाए, रोटी की जर्रात को भी नहीं झाड़ेंगे कि चूटियों का भला हो जाए। यह है इत्तिबाए इश्क, इत्तिबाए सुन्नत, कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके रिस्क को जाया मत करो। तो फौरन ही हजरत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह तआला का ख्याल आया कि मेरे महबूब का इरशाद है कि खाते हुए कोई चीज गिर जाए तो उसको उठा के साफ करके खा लो, मतलब मिट्टी लग गई, तिनके लग गए, कोई और तो झाड़ के खा लो, साफ करके खा लो, अगर बिल्कुल नजिस हो गए तो किसी परिंदे को खिला दो। ये ख्याल आते ही उन्होंने दस्तखान की तरफ हाथ बढ़ाया उस लुकमे को उठाने के लिए, तो बराबर वाले ने कोनी मारी, अरे भैया क्या कर रहे हो, ये किसरा का दरबार है, किसरा का दरबार, इनका ये बहुत मायूब है कि गिरी हुई चीज को उठा के खाए, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी वक़्त इनके दिलों से कमजोर हो जाएगी, कम हो जाएगी, और फिर तुम्हारे मुजाकरे की कुव्वत कम हो जाएगी। शैतान यूं घुमा के लाता है, लेकिन वो तो सच्चे आशिक और मुत्तबे सुन्नत थे, वो क्या मुतासिर होते। उन्होंने अजीब जवाब दिया हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के, इन अहमकों की वजह से अपने हबीब की सुन्नत को छोड़ दूं, इन अहमकों की वजह से अपने हबीब की सुन्नत को छोड़ दूं, और चुनाचे लुकमा उठा के खाली। अब हर अमल के एक रोब तो पड़ा ही करता है, हर सुन्नत का अपने एक रोब है, जिसकी जिंदगी में सुन्नतें भरी होगी उसके चेहरे पर भी ऐसा रोब होगा कि कोई निगाह जमा नहीं सकता, कोई निगाह जमा नहीं, उसकी आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर सकता, ऐसी आंखों में चमक होगी मुस्तफा सुन्नत। चुनाचे उसके बाद अंदर बुलाया गया तो किसरा अपने शाहाना अंदाज से शाही तख्त पे बैठा हुआ اور زمرد اور ہیروں سے جڑا ہوا سونے کا تاج اس کے سر پہ رکھا ہوا جسے ایک زنجیر نے اٹھائے تھے. اتنا وزنی تاج سر پہ رکھا نہیں جا سکتا. شاہراہ انداز سے جیسے متکبر بیٹھے ایسے بیٹھے ان حضرات کو بلا کے اس کے سامنے کھڑا کر دیا گیا. تو حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ جو اتباع سنت کی وجہ سے بڑے ماشاءاللہ ہمت اور حوصلے والے اور کسی سے متاثر نہ ہونے والے, انہوں نے کہا کہ جس نبی پر ہم ایمان لائے ہیں اس نبی کی تعلیمات میں یہ بات ملتی ہے کہ جب کسی سے بات کرنے کے لیے جاؤ تو دونوں ایک سطح پر ہو. کیونکہ کسرا تخت پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمارے لیے بھی کرسیاں منگائی جائیں, اور اگر کرسیاں نہیں منگائی جا سکتی تو یہ کسرا اپنا تخت چھوڑ کے ہمارے سامنے کھڑے ہو تو ہم بات کرتے ہیں, اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو ہمیں مذاکرہ کرنے کی کوئی ضرورت ہے ہم واپس جاتے ہیں. کہہ سکتے ہیں کہ بڑے دربار میں ایسے دبنگ بن کے بات وہی کرے گا جس کے دل میں اللہ رب العزت کے احکامات کی عظمت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں کامیابی کا یقین. اب بادشاہ نے کہا یہ تو بڑے دربار میں میری بے عزتی کر دیا, مجھے رسوا کر دیا. جلالی تو تھا, اس نے غصے میں کہا کہ گستاخ ہے, ان مٹی کے ٹوکرے منگاؤ اور ان کے سروں پر رکھ کے دربار سے نکال دو, محل سے نکال دو. ایران کی تہذیب میں جب کسی کو رسوا کیا جاتا ہے تو اس کے سر پہ مٹی ڈالی جاتی ہے, جب کسی کو ذلیل کیا جاتا ہے تو اس کے سر پہ مٹی ڈالی جاتی ہے, ان کی تہذیب کیا. چنانچہ مٹی کے ٹوکرے منگائے, ان کے سروں پہ رکھ کے چلے جائے. یہ حضرات وہاں سے نکلے اور نکلتے نکلتے کمرے کے اندر مڑ کے کہا کہ سوچ لو تم نے ایران کی مٹی اپنے ہاتھوں سے ہمارے سپرد کر دی, اور یہ قوم توہم پرست تو ہے ہی, جلدی سے کہ یہ کیا بدفعلی ہو گئی, اور اب کس طرح کے جو ہے وہ ماتھا ٹھنکا تو وہ یہ کیا بدفعلی ہو گئی, یہ کیا کیا ہم نے اپنی مٹی خود اپنے ہاتھوں سے دے دی. اور کہ دوڑو دوڑو ان کو لے کے آؤ, وہ پھر کدھر ہاتھ لگے تو یہ جاؤ وہ جا. اور اللہ حضرت نے دکھایا کہ ان ٹوٹی ہوئی تلواروں سے ایران فتح ہوا, اور پھر وہ فرمائیں گے کہ آج کا جو کسرا ختم ہوا ہے تو اب قیامت تک کوئی دوسرا کسرا پیدا نہیں ہو. تو میرے عزیز دوستو بزرگو, ہمیں عزت ملے گی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے ملے گی, لہذا ہر موقع پہ ہم حضور علیہ السلام کا اتباع کریں گے, ہر موقع پہ اتباع. دیکھیں کہ میرے محبوب نے کیا کیا, کس موقع پہ کیا, کیا اس دنیا کی چیزوں سے متاثر ہونا, کیا رکھا ہے ان کے اندر, یہ ہے کیا دنیا اور ہے کتنے دن, ہے کتنے دن. انشاءاللہ جتنا ہم ان دنیا کی چیزوں کی نفی کریں گے اور اللہ سے ہونے کو کہیں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ چلیں گے, اتنی ہماری دنیا بھی سنورتی چلی جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی. اور اصل تو ہے آخرت, اصل ہے آخرت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی اپنے صحابہ کو آخرت کی طرف متوجہ کیا, ذرا دنیا میں دل لگتے دیکھتے آپ فوراً آخرت کی طرف متوجہ کر لیتے, خود بھی اپنا یہی حال اور صحابہ اپنے عمل سے دکھایا کہ دنیا جی لگانے کے قابل نہیں, اپنے عمل سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر جو ہوتا تھا یا تو ساگوان کی چرپائی جو کھجور کے پتوں اور اس سے بنی ہوئی ہوتی تھی کھردری, اور بغیر بستر کے آپ اس پہ سوتے, یا کاٹ کا بوریا نیچے سوتے. ایک دم انصاری عورت آئی اور آپ کے بستروں دیکھ کے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, کیا سر جب لیٹتے تھے تو آپ کے جسم مبارک میں اس کے نشان پڑ جاتے. اب وہ گھر گئی اور ایک چمڑے کا گدا بنایا, اس میں کھجور کی چھال بھری, اور وہ لے کے حضرت عائشہ کی خدمت میں آئی کہ میری طرف سے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی. وہ چلی گئی لے کے چلتا ہوں ایسی دنیا میں حرام کر گئی آخرت کی طرف نگاہ اور آخری کی طرف سے. اصل ہے آخرت, اصل تو ہے آخرت, اور جو عقل مند ہے وہ آخرت کو سامنے رکھ کے چلتا ہے, اور جو کم سمجھ ہے وہ دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ لیتا ہے, اسی کو سب کچھ سمجھ کے سیدھی لگا بیٹھتا ہے. حالانکہ یہ تو گزرگاہ ہے, گزرگاہ ہے, یہ ٹھہرنے کی جگہ نہیں, گزرگاہ پہ آدمی بقدر ضرورت چیزیں رکھتا ہے. اور بعض مرتبہ اللہ پاک کسی اپنے بندے کے ذریعے لوگوں کو متوجہ کر دیتے ہیں آخرت کی. حضرت بہلول مجذوب رحم اللہ ایک بزرگ تھے, لوگ ان کو دیوانہ پاگل سمجھتے تھے, دیگانے نہیں تھے, وہ بزرگ تھے مجذوب حضرت بہلول رحمت اللہ. خلیفہ ہارون رشید کا زمانہ تھا اور ان کے دربار میں ان کا آنا جانا تھا. ہارون رشید بڑے سخت تھے جلالی, ہر ایک کی اجازت دربار میں آنے, لیکن ان کے بارے میں کہا ہوا تھا درباریوں کو, ان کو محافظوں کو, کہ بہلول جس وقت آئے ان کو آنے دیں, ہر وقت کی حاضری کی اجازت تھی. اور ہارون رشید حضرت بہلول سے تھوڑی چھیڑ چھاڑ اور مذاقی کرتے رہتے. ایک مرتبہ حضرت بہلول آئے ہارون رشید کے دربار میں تو ہارون رشید کے ہاتھ میں ایک چھڑی اور اپنے مزاج کے مطابق تھوڑے سے چھیڑ چھاڑ مذاق کیا اور کہا بہلول آج میں تمہیں ایک امانت دیتا ہوں اور یہ چھڑی میری تمہارے پاس امانت ہے, تم تلاش کرو کہ دنیا میں جو تمہیں اپنے سے بڑا بے وقوف نظر آئے اس کو میری طرف سے یہ چھڑی تحفے میں دے دے. تو دوسرے الفاظ میں یہ کہنا چاہ رہے دنیا کے سب سے بڑے بے وقوف تم ہی ہو. چونکہ حضرت بہلول رحم اللہ نے چھڑی لی اور واپس آ گئے, اور اس کے بعد جب دربار میں جانا ہوتا تو چھڑی ہاتھ میں ہوتی تو ہارون رشید پوچھتے کہ بہلول ابھی تک تم نے کسی کو دی نہیں, اور کہ میں تلاش کر رہا ہوں مجھے اب تک اپنے سے بڑا بے وقوف کوئی ملا نہیں, تلاش کرو جس دن مل جائے گا اس دن میں آپ کی امانت اس کو پہنچا دوں گا. یہ کچھ دن بعد سنا کہ ہارون رشید بیمار ہے اور بہت سخت طبیعت خراب ہے. سناتے حضرت بہلول رحم اللہ سنت ہے بیمار کی عیادت کرنا تو عیادت کی نیت سے تشریف لائے اور پہنچے تو دیکھا کہ واقعی ہارون رشید بیمار ہے بستر پہ ہے. پوچھا ہارون رشید کیا حال ہے؟ کہ کیا پوچھتے ہو, اب تو سفر کی تیاری ہے. کہ کس سفر کی تیاری ہے؟ کہا آخرت کی سفر کی تیاری ہے. تو پوچھا کب تک واپسی ہوگی؟ کہا وہاں سے کسی کی واپسی نہیں ہوتی. تو کہا ہارون رشید پھر اس سفر کے لیے کس لشکر کو تم نے پہلے سے روانہ کیا جو وہاں پہنچ کے تمہارے استقبال کی فضا بنائے, اور تمہارے ساتھ کتنے فوجی اور شاہی باورچی اور خیمے اور راشن ساتھ جائے؟ اسے کہا بہلول تم نے پھر بے وقوف جیسی باتیں کی, تمہیں پتہ نہیں کچھ سفر میں کوئی کسی کے ساتھ نہیں جایا کرتا, آدمی اکیلا جاتا ہے. یہ جواب سن کے حضرت بہلول نے کہا ہارون رشید ایک زمانے سے تمہاری ایک امانت میرے پاس رکھی ہوئی ہے اور یہ چھڑی ہے, تم نے مجھے دی تھی یہ کہہ کے کہ میں دنیا میں تلاش کروں جو تمہیں جو مجھے اپنے سے بڑا بے وقوف نظر آئے اس کو میں تمہاری طرف یہ تحفے میں دے دوں. میں اس وقت سے تلاش میں تھا, مجھے دنیا میں تم سے بڑا بے وقوف کوئی نظر نہیں آیا, یہ چھڑی میں تمہیں ہی دیتا ہوں. اور پھر کہا کہ ہارون رشید ایک زمانے سے میرا تمہارے دربار میں آنا جانا ہے, میں دیکھا کرتا تھا کہ تمہیں ایک دو تین دن کا سفر بھی ہوتا تھا, ایک دن کا دو دن کا تین دن کا, تو ایک لشکر تم پہلے سے روانہ کرتے تھے جو وہاں پہنچ کے تمہارے استقبال کی فضا بنائے, پھر تمہارے ساتھ تمہارے خدام شاہی باورچی اور راشن اور خیمے اور روشنی کا انتظام کرنے والے ساتھ چلا کرتے تھے. اور ہارون رشید وہ سفر کتنا مختصر ہوتا تھا, اس مختصر سفر کی اتنی تیاری تھی اور اس طویل سفر کی تم نے کوئی تیاری نہیں کی. ہارون رشید رو پڑے, آنکھوں میں آنسو آ گئے, کہے بہلول ہم تو تمہیں دنیا کا سب سے بڑا بے وقوف سمجھتے تھے, حالانکہ سب سے بڑے عقل مند تم ہی ہو, واقعی ہم نے آخرت کی کوئی تیاری نہیں. میرے محترم بزرگ دوستو, کہنے کو تو یہ سوال حضرت بہلول رحم اللہ کا ہارون رشید سے ہے, لیکن اگر غور کریں تو حضرت بہلول کے یہ سوال ہم سب سے ہے. ہم سب اپنے اپنے بارے میں سوچیں کہ ہم نے آخرت کی کیا تیاری, کیا تیاری اگر نہیں کی ہے تو اسی مجلس میں توبہ کر لیں, اسی مجلس میں توبہ کر لیں کہ اس دنیا کو تو ضرورت کے درجے میں استعمال کریں گے, ہم تو ہر آن ہر گھڑی آخرت کو سامنے رکھ کے اپنی زندگی کی ترتیب بنائیں گے, تو اتنے اطمینان سے کھڑے ہوں کہ پورے جسم میں سکون آ جائے, سکون آ جائے, یعنی گردن اپنی جگہ جا کے ٹھہر جائے, اب ہاتھ اپنی جگہ نیچے آ کے ٹھہر جائے اور کمر سیدھی ہو جائے. اس لیے اس موقع کی کچھ دعائیں بھی سکھائیں کہ نوافل میں سنتوں میں ان دعاؤں کو بھی پڑھیں, حمدن کثیرن طیبن مبارکن کی, جب کوئی بندہ پڑھتا ہے تو بہت سارے فرشتے دوڑتے ہیں اس کے ثواب کو لکھنے کے لیے کہ میں لکھ لوں اس کا ثواب تاکہ قوم پرسکون ہو, پھر جب سجدے میں جائے تو اطمینان سے سجدہ کریں, پانچ سال مطلب اطمینان سے سجدے کی تصویر, پھر جب دو سجدوں کے بعد قرآن بیٹھے جلسہ اس میں بھی اطمینان کے ساتھ بیٹھے, اس طرح کے پورے جسم میں سکون آ جائے. اس موقع کی بھی دعائیں بتائیں جو نوافل اور سنتوں میں آدمی پڑھے تو یہ جلسہ اطمینان والا ہے, ایسے قیام بھی اطمینان کا کہ نیت باندھے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں یا میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں, بیت اللہ کے سامنے کھڑا ہوں استظہار کرے. اور ہمارے حضرت جی مولانا انعام صاحب رحم اللہ فرمایا کرتے تھے مسجد میں اتنے پہلے آ جائیں گا کہ سنت پڑھ کے 5 منٹ اس کے مل سکے جس میں آدمی نماز کا استحضار کر سکے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں. جب استحضار کے ساتھ نماز پڑھی جائے گی تو نماز جاندار ہوگی. پھر اس نماز میں کوئی اور ریل نہیں چلے گی, نہ دکان کی, نہ گھر کی, نہ دفتر کی, نہ بازار کی. سب سے کٹ چکا ہوگا. اب یہ نیت باندھنے کا یہ ہوگا اور اس کا اللہ ہوگا کہ جب بندہ نیت باندھتا ہے تو اس کے اور اللہ کے درمیان کے سارے پردے ہٹ جاتے ہیں جب تک کہ وہ کھانسی وغیرہ میں مشغول نہ ہو. اللہ اس کے درمیان کے پردے ہٹ جاتے ہیں. ایسی بنی ہوئی سمری ہوئی نماز, اس نماز میں جو مانگو. صحابہ اپنا اپنی حاجتوں کو نماز تک مؤخر رکھتے. صحابہ اپنی حاجت کو نماز تک مؤخر رکھتے کہ نماز کے بعد اللہ سے مانگیں گے اللہ قبول کر لیں گے, کہ نماز کے بعد دعا قبول ہوتی, فرائض کے بعد دعا قبول ہوتی. تو صحابہ اپنی حاجتوں کو مؤخر کر دیتے نماز تک کہ نماز پڑھ کے اللہ سے مانگیں اور اپنے مسئلوں کو حل کرا لیں. ایسی بنی ہوئی سمری ہوئی نماز. اور فرائض کے بعد سب سے افضل نماز تہجد. کہ اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے اس نماز, اللہ کی پہچان ہوتی ہے. کہ جب آپ بندہ اچھی طرح وضو کرے, اور وضو کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وضو کو سیکھ کے اچھی طرح کرے. ایک صحابی رضی اللہ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس آئے کہ امیر المومنین ہمیں وضو سکھا دیے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. تو آپ نے وضو کے بارے میں تقریر نہیں کی, بلکہ کہا ایک لوٹے میں پانی لاؤ. پانی منگوایا اور اونچی جگہ پہ بیٹھے اور وضو کر کے دکھایا کہ ایسا وضو تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. ہم بھی دیکھیں کہ ہم میں سے کس کا وضو اچھا ہے اور اس سے جا کے ہم وضو کرنا سیکھیں. کہ وضو جو ہے نماز کی کنجی ہے. اگر وضو نافذ ہوا تو نماز بھی نافذ ہوا. کہتے بعض مرتبہ امام کو سہم ہوتا ہے مقتدیوں کے نافذ وضو کی وجہ سے. بعض مطلب امام کو سہم ہو جاتا ہے مقتدیوں کے نافذ وضو کی وجہ سے. تو وضو تو مومن کا ہتھیار ہے. وضو میں کتنی سنتیں ہیں, کتنے مستحبات ہیں, سب چیزوں کی رعایت کرتے ہیں. ایک دیہاتی جماعت میں رات کی تنہائی میں لیواتی 2-2.5 بجے اٹھا تو ہمارے ایک بزرگ اس کی پچھوٹے کے ساتھ ٹھوکر نہ لگ جائے, کچھ نہ ہو جائے, اندھیرے میں اٹھا ہے. وہ سنجا کر کے آیا اور جگہ کو ٹٹول لاتا ڈھونڈ رہا. اس نے کہا میاں جی کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ کہلے کہ میں اونچی جگہ دیکھ رہا ہوں تاکہ اونچی جگہ قبلے کی طرف بیٹھ کے وضو کر سکوں. ایک ان پڑھ میواتی کو رات کی تنہائی میں ایک مستحب کے ادا کرنے کا اتنا اہتمام کہ اونچی جگہ بیٹھ کے اور قبلے کے روح بیٹھ کر کے وضو کرنا مستحب ہے. کہ چھینٹے آدمی کے اوپر نہ ایسا وضو. اور جو آدمی اچھی طرح وضو کرتا ہے تو یہ آزائے وضو جو ہے قیامت میں چاند کی طرح چمکیں گے. اور جب آدمی کلی کرتا ہے تو اس منہ سے جتنے گناہ ہوئے اللہ سب کو معاف کر دے. زبان سے جتنے گناہ ہوئے اللہ سب کو معاف کر دے. اور جب چہرہ دھوتا ہے تو ان آنکھوں نے جتنا غلط دیکھا اللہ اس گناہ کو معاف کر دے. جب ہاتھ دھوتا ہے تو ان ہاتھ سے جتنے گناہ ہوئے غلط چیزوں کو چھوا, ظلم کی, آزادی کی, اللہ ان گناہوں کو معاف کر دے. جب سر کا مسح کرتا ہے تو جتنے گندے خیالات لایا تھا اللہ ان گناہوں کو بھی دھو کے صاف کر دے. اور جب پیر دھوتا ہے تو اللہ پاک یہ پیر جتنی غلط جگہ معصیت اور نافرمانی اللہ کے حکموں کو توڑنے میں اٹھے اللہ ان گناہوں کو بھی معاف کر دے. تو سارے صغیرہ گناہ تو وضو سے معاف ہو جاتے ہیں. توبہ کبیرہ کے لیے تو توبہ شرط, توبہ شرط, توبہ. تو وضو ایسا ہے. وضو تو عجیب فضیلت کی. کہتے جب کوئی رات کو وضو کر کے سوتا ہے اور باوضو سوتا ہے تو ایک فرشتہ بھی اس کے ساتھ بستر میں آ جاتا ہے. اور جب یہ رات کو کروٹ بدلتا ہے تو فرشتہ کہے اللہ اس کی مغفرت کر دے کہ یہ باوضو سو رہا ہے. اور دوسری جگہ آتا ہے کہ جب یہ وضو کر کے سوتا ہے تو ایک فرشتہ بھی اس کی بستر پہ آ جاتا ہے. اور جب یہ اٹھتا ہے جو صبح بیدار ہوتا ہے تو فرشتہ کہے اللہ اس کی مغفرت کر دے کہ یہ باوضو سو رہا ہے. اور وضو کر کے آدمی سوئے اور اس رات کو انتقال ہو جائے تو شہادت کی موت, شہادت کی. تو وضو کر کے صحیح نماز پڑھی جائے, نماز کو سیکھا جائے. تو تہجد میں جب اچھی طرح آدمی وضو کرے, مسواک کرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ کی رات کو 3 مرتبہ مسواک کرتے تھے. ایک سونے سے پہلے مسواک کرتے, ایک جب تہجد میں اٹھتے اس وقت مسواک کرتے، تیسرے جب فجر کی نماز کے لیے مسجد میں تشریف لے جاتے اس سے پہلے مسواک کرتے، اور مسواک کے فضائل کو حاصل کرنے کے لیے آپ صرف اپنے سرحانے مسواک رکھ کے سوتے کہ بعض وقت دور رکھنے کے لیے سستی کاہلی ہوتی ہے یا آدمی بھول جاتا ہے، تو جب بندہ رات کو اٹھے اور اچھی طرح سنت اور مستحبات کی رعایت کرتے مسواک کر کے وضو کرے اور پھر نفلوں کی نیت باندھ کر کے قرآن پڑھنا شروع کرے، پڑھ کے اس کے ہونٹوں سے ہونٹ ملا لیتا ہے، کہتے پڑھ پڑھ، اور جتنا پڑھتا ہے اس کو اپنے اندر جذب کرتا ہے۔ تو نماز بنی بھی ہو، سمری بھی ہو اور نکھری بھی ہو، اور میرے محمد کے دوستو پوری امت ایسی نماز پڑھنے والی ہو جائے، اس کی ذمہ داری بھی ہمارے اوپر ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں سارے مسلمانوں اور سارے عالم کے انسانوں کو پورے دین پہ چلنے کے لیے تیار کرنے والا کام دے کے بھیجا ہے، تو ہمارے ذمے ہے کہ پوری امت کو 100% کو نمازی بنائے، ہماری بستی میں، ہماری آبادی میں، ہمارے محلوں میں کوئی بے نمازی نہ رہے، ہم ایسی محنت کریں، اور اس کے لیے ہم نماز کا جو علم ہے وہ کسی عالم سے، مفتی سے سیکھیں، اور ایک نماز ہی نہیں زندگی کے ہر شعبے کا علم ہم کسی عالم سے، مفتی سے سیکھیں، کہ جو چیز سیکھ کے کی جاتی ہے وہ بغیر سیکھے ہوئے عمل سے بہت زیادہ وزنی ہوتی ہے، اور یہ سیکھنا، معلوم کرنا، علم حاصل کرنا اللہ کو اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے کہ کوئی دین کی بات معلوم کرنے کے لیے اپنے گھر سے کسی عالم کے پاس جائے گا تو ہر ہر قدم پہ فرشتے اعزاز و اکرام کے طور پہ اپنے پروں کو ملیں گے، اور سمندر کی مچھلیاں اور درندے جنگل کے اندر اور چیٹیاں قلعے کے اندر اس کے لیے دعا کرتی ہیں جو علم کو سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اس لیے ہم زندگی کے ہر شعبے کو علماء سے پوچھ پوچھ کے چلیں، ہر شعبے، کس موقع پہ مجھے کیا کرنا چاہیے، اس موقع پہ مجھے کیا کرنا چاہیے، ایک پریشانی آ گئی، مشکل آ گئی، مصیبت آ گئی، اب میں کیا کروں، یہ علماء سے پوچھ۔ حضور علیہ السلام نے ہر موقع کا عمل بتایا، ہر موقع کا عمل بتایا، کہا کہ اگر کوئی کسی مشکل اور پریشانی پہ صبر کر لے، صبر کر لے تو پھر ایک تو دیکھے نہیں مجبوری کے نام صبر کیا کرے، کہ نہیں ہمت سے بشاشت سے، اب صبر بھی یعنی تین چیزوں کے بارے میں فرمایا آتا ہے، ایک تو اللہ کی طاعت کرنے میں جتنی مشکلات آئیں اس میں صبر، اللہ کی طاعت کرنے، اب سردی کا موسم ہے، سخت ٹھنڈی ہے اور کہتے ہیں پانی یخ ہے، گرم رضائی میں لیتے ہوئے فجر کی نماز کا وقت ہو گیا یا تہجد کا وقت ہو گیا، ہمت نہیں پڑ رہی، طبیعت نہیں چاہ رہی، اب جو لپک کے کھڑا ہوگا اور اس سردی کو جو برداشت کرے گا، ٹھنڈے پانی کے وضو کو جو برداشت کرے گا، اب اس عبادت کو جو پورا کرے گا، اس پہ جو مشقت آئے گی اس پہ صبر کرے گا، ذکر کرنے کو جی نہیں چاہ رہا، طبیعت نہیں چاہ رہی، تلاوت پہ طبیعت آمادہ نہیں ہو رہی، نفس مان نہیں رہا، اب نفس پہ جو جبر کر کے، نفس پہ جو جبر کر کے معمولات کو پورا کرے گا، اس پہ صبر کرنا پڑے گا، برداشت کرنا پڑے گا، اس کو برداشت، جتنی بھی طاعت کی چیزیں ہیں اللہ پاک کی، اللہ کی طاعت کی چیزیں ہیں، اس کے پورا کرنے میں جو ناگواریاں آئے، مشقت آئے، اس پہ جو برداشت، سال کے لیے نکلے، 7 مہینے کے لیے نکلے، اب طبیعت نہیں چاہ رہی، گھر والے بھی راضی نہیں ہو رہے، گھر کے مسائل، کاروبار کے مسائل، بہت سارے مسائل، اب ان سب ناگواریوں کو برداشت کر لے، نہیں اللہ کا حکم ہے، اللہ کے راستے میں نکلوں گا، اب اس طاعت کے کرنے میں جتنی مشکلات آئیں اس پہ صبر، پیچھے خبریں آتی رہیں، یوں ہو گیا، یوں ہو گیا، بچہ بیمار ہو گیا، بچہ اسپتال میں ہے، بعد یہ بھی خراب سے خبر آتی بچے کا انتقال ہو گیا، آدمی جمع رہا کہ یہ اللہ کے راستے میں ہوں، جو اللہ کی طرف حال آنا تھا وہ تو آ گیا، ایسے ہے معصیت سے بچنے پہ صبر، معصیت، اب جذبات ہیں، عمر کا تقاضا ہے، نگاہ بھڑک رہی ہے، طبیعت بدل رہی ہے کہ دیکھ لو، لیکن اللہ کا حکم ہے کہ ایمان والوں نگاہ کو نیچا کرو، اب نگاہ کو نیچا کرے گا تو نفس پہ چھریاں چلے گی، اس کو جو برداشت کر دیا کہ نہیں دیکھنا، نہیں دیکھنا، اب میوزک کی آواز آ رہی ہے، طبیعت مچل رہی ہے، کان آدھی ہے، لیکن اللہ کا حکم کہ نہیں سننا میوزک کی آواز کو، نہیں سننا نامحرم کی آواز کو لذت سے، اب یہ گھٹ رہا ہے، اس گھٹن پہ جو برداشت کرے گا یہ ہے۔ اور کوئی اللہ کی نافرمانی کرنے پہ طبیعت مچل رہی ہے, اللہ کے حکم توڑنے پہ طبیعت مچل رہی ہے, اور پورے جذبات ہیں, پورے مواقع ہیں, سارے حالات ہیں, لیکن اللہ کا حکم سمجھ کے پیچھے آدمی ہٹ جاتا ہے. اب اس پہ ایک پریشانی, ایک کیفیت آتی ہے گھٹن کی, جو اس گھٹن کو برداشت کرتی. اور تیسرا فرمایا اللہ کو امتحان میں مبتلا کر دے, آزمائش میں مبتلا کر دے. اچانک جوان بچے کا حادثہ ہو گیا, انتقال ہو گیا, اب طبیعت کا کیا حالت, اللہ کا حکم سمجھ گیا, اللہ کی یہی مزید آدمی پی گیا اور گلا شکوانی کیا, رونا پیٹنا نہیں کیا, ایک فطری طور پہ آنسو کا آ جانا, یہ تو طبعی چیز ہے, یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آئے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. حضرت زینب اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں, ان کے نو مولود بچے بیمار ہو گئے اور ان پہ طبیعت خراب, رضا کا عالم پیغام دیا, ابا جان آ کے بچے کو دیکھ لیے, آپ نے دیکھا اور دیکھا کہ بچے میں رضا کا عالم ہے, آپ کے آنکھوں سے آنسو آ گئے, تو صحابہ کے یا رسول اللہ آپ بھی روتے ہیں؟ کہا یہ رونا تو اس رحمت کا حصہ ہے جو اللہ نے بندوں کے دل میں ڈالی, ہاں گلا شکوا اور شکایت کہ بے وقت کی موت, اور کہتے ہیں یہ جو جملے بولتے ہیں یہ اللہ بولا, تو اللہ نے امتحان ڈالا, بے روزگاری آ گئی, کاروبار میں نقصان آ گیا, اس پہ جمع ہوا ہے کہ اللہ کے حکم پورا کرتا رہو, کوئی گلا شکوا نہیں, آزمائش امتحان میں صبر سے اس کے فضائل. یوں ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک محل ہے جسے نہ کسی زنجیر نے تھاما ہوا ہے نہ کسی ستون پہ کھڑا ہوا ہے, اور وہ فضا میں معلق ہے, فضا میں معلق جیسے بادل ہوتے ہیں, اور یہ محل اتنا خوبصورت ہے کہ باہر سے دیکھو تو اندر کا نظر آ جائے اور اندر سے دیکھو تو باہر کا نظر آ جائے. پوچھنے والے نے پوچھا کہ جس کو محل ملے گا اس پہ جائے گا کیسے, کیا نہیں دیکھا کہ پرندہ کیسے اڑ کے درخت پہ چلا جاتا ہے اور اڑ کے کیسے نیچے آ جاتا ہے, جس کو محل ملے گا وہ ایسے اڑ کے اس پہ چلا جائے گا اور پھر نیچے آ جائے گا. پوچھا گیا کہ یہ محل ملے گا کسے, فرمایا کہ صبر کرنے والوں کو ملے گا, صابرین کو ملے گا. کہا کن چیزوں پہ صبر؟ کہا ان چیزوں پہ, طاعت سے, معصیت سے بچنے پہ, اور امتحان میں اللہ مبتلا کرے اس سے. تو اب کوئی پریشانی آ گئی, علماء کے پاس جائیں گے کہ اب کیا کریں, اب کیا کریں, کیونکہ صبر کا وقت تو پریشانی ہے, وقت کے ساتھ ساتھ تو سب کو ہی آ جاتی ہے, وقت کے ساتھ ساتھ تو سب کو آ جاتی ہے. گھر میں خدا کا خاصہ کسی گھر کے فرد کا انتقال ہو جائے تو صدمہ ہوتا ہے, سال دو سال کے بعد سب بھول جایا کرتے ہیں, لیکن اس موقع پہ صبر کرنا کہ نہیں اللہ نے یہ حال بھیجا ہے, میں اللہ کی طرف سے اس پہ. اور ایک جگہ آتا ہے کہ کچھ لوگ جنت کی طرف جانے لگیں گے تو فرشتے راستے میں روکیں گے, یہ مجھے کہاں چلے, حساب تو دیتے جاؤ, بغیر حساب کے کہاں جا رہے ہیں؟ کہ ہمارا حساب کوئی نہیں ہے, کہ تم کون ہو کہ تمہارا حساب نہیں ہے, کہ ہم صبر کرنے والوں میں سے تھے. کہیں گے ہاں ہاں جاؤ, صابرین بغیر حساب کتاب کی جنت میں جائیں گے. تو ہر موقع پہ علماء کی طرح متوجہ ہونا, پریشانی آ گئی میں کیا کروں, خوشی کا موقع ہے اب بتائیں علماء مجھے میں کیا کروں, یہ دو موقع ہیں جس پہ آدمی پھسلتا ہے, غم یا خوشی, غم یا خوشی, ان دونوں میں پھسلتا ہے. خوشی میں بھی بغاوت ہوتا رہتا ہے, پیسے کا اسراف کرے گا, غیر شرعی چیزیں کرے گا, اللہ کے حکموں کو توڑے گا. اب بچے کی شادی ہے, خوشی کا موقع ہے, اب علماء کے پاس جائیں, پوچھے کہ شریعت مطاہرہ نے شادی کا کیا طریقہ بتایا, تاکہ میں اپنے خواہشات کے مطابق بچے بچی کی شادی نہ کروں, اللہ کا حکم سمجھ. کاروبار کرنا ہے, اب علماء کے پاس جائیں کہ فلا کاروبار کر رہا ہوں, اللہ کا کیا حکم اور دوسروں کے اس میں کیا طریقہ. ملازمت میں بھی علماء سے پوچھیں کہ کیسی ملازمت کروں, کیسی ملازمت کروں, علماء بتائیں گے کہ کن کن چیزوں کی رعایت کر کے ملازمت کریں. ہر موقع پہ ہم محتاج ہیں علماء کے, ہر موقع پہ, ہر موقع پہ محتاج. مکان بنوانے, علماء سے پوچھیں کہ شریعت نے کیسے مکان کی اجازت دی ہے, یعنی کہ زمین میری, پیسہ میرا, جیسے جی چاہے بنا لیں. کیا کہا شریعت نے؟ مکان ایسا بناؤ کہ اپنی دیوار کو اتنا اونچا مت کرو کہ پڑوسی کی ہوا رہی, ایسا مکان نہ بناؤ کہ تمہارے مکان سے اس کے گھر کی بے پردگی ہو. پڑوس میں میرے لوگ رہتے ہیں, ان کے کیا حقوق ہیں, میں علماء سے پوچھوں کہ شریعت نے پڑوسیوں کے کیا کیا حق بتایا, ان کے ساتھ کیسے رہوں. کہ حدیث پاک میں چھ بڑے حق پڑوسیوں کے بتائے گئے. حق وہ ہے کہ ادا نہ کیا جائے تو صاحب حق قیامت میں اپنے حق کا مطالبہ کرے گا, اور اللہ پاک بھی معاف نہیں کریں گے جب تک کہ صاحب حق نہ معاف کرے. جو شاخ سنا جو تمکن یہ ہے کہ چھ بڑے حقوں میں سے ایک حق یہ ہے کہ پڑوسی کی کوئی احتیاج آئے تو اس کی احتیاج کو پورا کیا, اس کو کوئی ضرورت آ گئی ہے, بھوکا ہے تو کھانا کیے کھلایا جائے, کوئی ایسی پریشانی آ گئی اس کو دور کیے, یہ پڑوسی کا حق. دوسرا فرمایا کہ اگر پڑوسی قرض مانگے تو اس کو قرض دیا جائے, قرض مانگے تو اس کو قرض دیا جائے. اور انہوں نے فرمایا کہ اگر اضطراری حالت میں قرض مانگ رہا ہے, خود نخواستہ اس کو اچانک پریشانی آ گئی, اس کے بچے کا ایکسیڈنٹ ہوا, ڈاکٹر 60,000 فیس مانگ رہے ہیں, اس کے پاس ہے نہیں, اگر نہیں دے گا تو بچے کی ٹانگ ضائع ہو جائے,